پڑھو بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المکاتبین. باب العبد الرائم في مال سيده. إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد.
یعنی رات میں میں نے غلطی کی کہ ان کے عزائم کے خلاف میں نے کیا. انشاءاللہ تلافی کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العبد رائن فی مالی سیدہ. عنوان کا پہلا جز ذرا دیکھیے. غلام آقا کے مال میں امانت داری کا برتاؤ کرے گا تو غلام کا مرتبہ آقا کی نظر میں زیادہ ہو جائے گا کہ یہ میرا غلام تو بڑا امانت دار ہے. آقا کے دل میں اس کی عظمت بڑھ جائے گی. دوسری بات سمجھو, غلام اپنے آقا کے مال میں رائی ہے, اس کے دو تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ آقا کے مال کی اچھی طرح حفاظت کرے, اس کو نقصان سے اور ضائع ہونے سے بچا لیوے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آقا کی اجازت سے اس کی اجازت کے مطابق ہی کام کاج انجام دیوے. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا پہلا جز. ہوا اب دوسرا حصہ دیکھو. وَنَسَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی نسبت سید مالک کی طرف کی. اس ترجمۃ الباب کا کیا مقصد اس حصے کا, اس جز کا؟ تو دراصل ایک اختلافی مسئلے کی طرف امام علی مقام اشارہ فرما رہے ہیں. اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ غلام کے پاس مال ہو تو وہ مال کس کا کہا جائے گا؟ تو کا سلف کے اندر ایک جماعت کی رائے ایسی ہے کہ غلام کے پاس جو مال ہے وہ غلام کا ذاتی کہلائے گا, وہ مال اس کے آقا کا نہیں کہلائے گا. یہ سلف میں ایک جماعت کی رائے ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس قول کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ رقیت ملکیت کے منافی ہے. رقیت ملکیت کے منافی ہے. اور جب آقا اپنے غلام کو بیچے گا یا غلام کو آزاد کرے گا تو جو کچھ مال غلام کے پاس ہے وہ سارا کا سارا آقا کا کہلائے گا. غلام کو بیچا یا آزاد کیا, سارا مال آقا کا کہلائے گا. یہ ائمہ اربعہ کی رائے ہے اور یہی راجح قول ہے اور یہی امام بخاری کا بھی مسلک ہے. اب یہ جو جملہ کا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ملکیت کی نسبت سردار کی طرف کی، نتیجہ کیا کہ جب حضور نے مال کو سید کی طرف منسوب بتلایا تو وہ مال غلام کا نہیں رہا بلکہ وہ مال سید اور آقا ہی کا رہے گا، وہ مال غلام کا نہیں بلکہ وہ مال سید اور آقا کا رہے گا۔ اب یہ مضمون امام نے نکالا کہاں سے؟ ونسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المال الی السید، یہ مضمون نکالا کہاں سے؟ تو بعض شارحین کی رائے یہ ہے کہ امام علی مقام نے یہ مضمون جو لیا ہے حدیث شریف کے جزو سے لیا، العبد رائن فی مال سیدی، اس جزو سے امام نے یہ مضمون مستنبط کیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اور روایتیں بھی اس سلسلے کے اندر موجود ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، من باء عبدا وله مال فماله للسيد الا ان يشترطه المبتاع، یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مضمون ماخوذ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی نسبت سید کی طرف کی، تو پھر وہ مال غلام کا کہاں سے رہا؟ ارے وہ تو آقا کا ہو گیا۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ غلام کا مال کہلائے گا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہوگی، یعنی جو یوں کہتے ہیں کہ جو مال غلام کے پاس ہے وہ غلام ہی کا ہے آقا کا نہیں، ان کی دلیل ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، ایک دن یہ سلمان آئے کھجوریں لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسی کھجوریں؟ کا صدقہ ہے، تو حضور نے وہاں موجود صحابہ کی طرف بڑھا دیا، لو اس کو کھاؤ تم لوگ۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلمان دوبارہ کھجور لے کر آئے، وہ انہوں نے محنت مزدوری کر کے جو کمایا تھا اس میں جو زائد بچ جاتا تھا وہ اس میں سے کھجور خرید کے لے کے آئے۔ اس مرتبہ پوچھا گیا سلمان یہ کیسی کھجور لائے ہو؟ تو کہا کہ حضور یہ کھجور ہے تو میں نے کما کر کے لائی ہے، ہدیہ لایا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، تو حضور نے اس کو تناول فرمایا اور سلمان کا ہدیہ قبول فرمایا، جبکہ وہ غلام دے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہ غلام کی ملکیت مال پر متحقق ہوتی ہے، تو ہی تو جو ہے انہوں نے ہدیہ پیش کیا اور حضور نے اس کو قبول فرما کے تناول فرمایا۔ ہم اس روایت کا جواب اس طرح حل پیش کریں گے کہ اس کی شکل کیا بنی، کہا کہ غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مال غلام ہی کا ہو، اس کی کچھ شکلیں ہیں، جائز شکلیں۔ نمبر ایک، کسی آدمی نے اپنے غلام کو جیب خرچی کے لیے پیسے دیے تو حساب تھوڑا ہی لینے کا، ایک تو جیب خرچی میں ایک روپیہ دیا تو اس میں کیا کیا حساب لینے کا، تمہارا بچہ اسکول جاتا ہے ربا دس روپے دو تو شام کو پوچھتے ہو گیا دس روپے کا کیا کھایا، روپے کی کمر، ایک روپے کے کوٹے، ایک روپے کے بور، ایک روپے کی آملی، ऐसा ऐसा पूछते हो क्या बच्चे को? तो जब बच्चे को 10 की नोट पकड़ा देने, शाम को हिसाब नहीं लेते, तो बेचारे गुलाम को जेब खर्ची में पूरा 1 रुपया दिया, हिसाब मांगने पड़े, हिसाब ला दो, ऐसा बड़ी कहीं हो गए। तो ये एक जायज शक्ल है गुलाम की मिल्कियत की, कि ये जो तुमने जेब खर्ची के लिए पैसा दिया, अब दे दिया, मामूली सा तो दिया है, उसमें क्या हिसाब किताब करने का, वो उसका अपना। नंबर 2, महसूल जो कमवाने के लिए गुलाम को मुकल्लफ किया जाता है, जैसे कि पीछे रिवायतें गुजरी, वो जिन्होंने हुजूर को रग खोली थी, खून निकाला था, तो वह हुजूर ने उजरत भी दी और उनके आकाओं को क्या कहा कि इनके ऊपर जो तुमने पैसे मुकरर किए उसमें जरा कमी कर दो। तो दूसरी शक्ल किया कि गुलामों को उस जमाने में आका मुकल्लब बनाते थे कि तुझे रोजाना इतना कमा के देने का, या हफ्ते में इतना कमा के देने का, या महाना इतना कमा करके देने का, ये जमा कराओ कमा करके। अब बाज आका यूं भी कहते थे, रोज तुझे मुझे 10 रुपए कमा के देने के, जो जायद हो वो तेरे, महीने में 1000 कमा के देने के, जो जायद कमावे वो तेरे। तो ये जो आका ने उसके जिम्मे एक रकम मिकदार तय कर दी और उसके ऊपर जो जायद हो वो तेरी, यूं कह दिया, तो वो गुलाम की मिल्कियत अभी आरजी तौर पर ही सही, लेकिन कही जाएगी कि ये गुलाम की मिल्कियत है। तो ये गुलाम की मिल्कियत होने की जायज 2 शक्ल है। तो ऐसा हुआ होगा कि हजरत सलमान के आका ने हजरत सलमान को मुकल्लफ किया, रोजाना सलमान इतना लाओ, महाना इतना लाओ, जो जायद वो तुम्हारा, तो जायद कमा के बचा बचा के उसमें से खजूर लाए, हुजूर को पेश कर दिया और हुजूर ने हदिया कबूल करके तनाउल फरमाया। ये कोई मुस्तकिल मिल्कियत नहीं थी, ये जरा सी चपटिक जो बची थी उसी के उन्होंने हदिये की शक्ल में पेश किया। जी
وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل بمال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
رواية كم مرتبة هو چکی ہے جی
باب اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
تنبیہ تادیب تعزیر کی ضرورت پیش آتی ہے غلام کو نوکر کو پھر یہاں شرح نے مثال لکھی کہ تنبیہ تادیب تعزیر کی ضرورت پڑتی ہے نوکر غلام کو جیسے کہ طلبہ کو ایسی مثال لکھی ہے تو جس وقت ان کو تنبیہ کرو تعزیر کرو سزا دو تو چہرے پر نہیں مارنے کا بس چہرے سے بچ کر کے اس کو سپاٹنے کا یہ اجازت لکھی ہے اب یہ جو ہے نا کہ اس کو تنبیہ کرنے کی تو پہلی شرط ہے سخت مار نہ ہوئے دوسری شرط آزائے رئیسیہ پر نہ ہوئے یعنی چہرہ مذاکیر یہ بھی آزائے رئیسیہ ہے اس لیے کہ مثلا پیشاب کی جگہ پر متوسط مارو گے تو اس سے بھی مر جانے کا اندیشہ رہتا ہے سر کے اوپر بھی متوسط مارو تو رگ پھٹ کر آدمی کے مر جانے کا خطرہ ہے اس لیے دوسری شرط یہ ہے آزائے رئیسیہ کے اوپر مت مارو. تیسری شرط, چہرے کے اوپر تو جانور کو بھی نہیں مارنے کی اجازت, اور قتال کے اندر کافر کو بھی چہرے کے اوپر مارنے سے حتی الامکان بچنے کی شریعت نے تاکید فرمائی. تو پھر غلام, نوکر, طلبہ وغیرہ کو مارنے میں چہرے سے تو بالکل لیا بچنا چاہیے. جی, بیوی کو بھی نہیں ہے بھائی, وہاں بھی وہی شرط ہے. جہاں ہے نا بیوی کو مارنے کی اجازت والی آیت, وہاں بھی مفسرین نے یہی شرط لگائی ہے. وَضْرِبُوهُنَّ, قرآن میں موجود ہے, تو وہاں شرط لگائی ہے چہرے پر نہیں مارنے کا, ہڈی ٹوٹ جاوے اس طرح نہیں مارنے کا, زخم پڑے اس طرح نہیں مارنے کا, سوڑ اور نشان پڑ جائے اس طرح نہیں مارنے کا. جی,
وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني عبد الله بن محمد
قال. دیکھیے اس سند کو ذرا دیکھو, یہ ہے نا ابن وهب کہ مجھے مالک ابن انس نے بیان کیا, برابر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلانے کے بیٹے نے خبر دی. دیکھ لیا, پھر امام علی مقام نے تحویل کی ہے اور تحویل کے بعد حدثنی لائے ہیں. پہلی بھی یہ بات آپ کو عرض کی جا چکی ہے کہ ابن وہب کا یہ اہتمام رہتا ہے کہ وہ حدثنی اخبرنی دونوں کے فرق کو واضح انداز میں ذکر کرتے ہیں. یہ ان کی عادت شریفہ محتاطہ عادت ہے. دوسرا اہم نقطہ اس سند میں یہ ہے کہ ابن فلان کون, یہ نام ظاہر نہیں کیا ضعف کی وجہ سے, راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے. لیکن آگے تعلیقاً لائے مزید کہ امام ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ ابن حرب نے مجھے یہ بیان کیا کہ ابن وہب نے جس کو ابن فلان کہا ہے وہ ابن سمعان مراد ہے, یعنی عبداللہ ابن زیاد ابن سلیمان ابن سمعان المدنی, اور یہ ضعیف راوی ہے اس لیے ان کے نام کا تذکرہ نہیں کیا. اور پوری صحیح میں اس ضعیف راوی کی سند ایک ہی یہاں پر موجود ہے, اور کسی جگہ یہ ابن سمعان کے حوالے سے امام نے کوئی روایت نقل نہیں کی. جی,
قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے, نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو عام طور پر آپس میں جب چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, وہاں مار ڈالنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے, وہاں مارنے کا ارادہ ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر چہرے سے بچنے کی خاص تاکید فرمائی, اور اسی کے اندر آتا ہے جمیع اعضائے رئیسیہ, اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. چہرہ محل حسن ہے. پیچھے آپ نے پڑھا کہ حضرت صفیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کے چہرے کے اوپر ایک نشان تھا. پوچھا تو انہوں نے وہی واقعہ بتلا دیا کہ ان کے شوہر نے تماچا مارا تھا اور وہ نشان ان کے چہرے پر پڑ گیا تھا. تو محل حسن کو مار کر کے خراب نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ عزائے رئیسیہ کو معطل یا نیم معطل ہونے کا خطرہ ہے. کہ عزائے رئیسیہ پر مارو گے تو عضو معطل ہو جائے گا یا اس کا فائدہ کم ہو جائے گا یا انسان مر جائے گا. اسی لیے عزائے رئیسیہ پر مارنا نہیں چاہیے. جی.
قال ابو اسحاق قال ابن حرب الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان.
جی.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب.
اب برات اختتام کس طریقے سے ہوگا کتاب المکاتب کا؟ تو دیکھیے روایت کے اخیر کے اندر ایک لفظ لائے حدیث شریف کا, اذا قاتل احدکم فلیجتنی بالوجہ. قتال, عام طور پر قتال کا لفظ آتے ہی مرنے مارنے کی باتیں ذہن میں آتی ہے کہ آدمی جنگ کرنے اترے گا, لڑنے اترے گا, پتہ نہیں سلامت آوے پتہ نہیں مر مرا جاوے. تو اس سے موت کی طرف انسان کو اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو موت اور فکر آخرت کے خیال میں رکھنا چاہیے تاکہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے.